السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری. کیف بدء الخلق. حدیث نمبر 381. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 381. جی جزاکم اللہ خیرا. جیسے کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے شیاطین کے بارے میں، اس میں ایک ابلیس ہے اور ایسے کئی شیاطین ہوتے ہیں. اور شیاطین کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جو برے شیاطین ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نیک کام کرنے سے روک دیتے ہیں یا ان کا نیک کام بھلوا دیتے ہیں تاکہ ان کو یاد نہ رہے، یا فتنے پیدا کرتے ہیں. اور جو نیک جن ہوتے ہیں، یعنی جنوں میں سے اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں، جو برے ہیں وہ شیاطین ہیں اور جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، سمجھے جن ہیں وہ. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جو ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جن کو ایک ہی سیم آگ سے نہیں پیدا کیا، یعنی فائر سے تو پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے. جیسے کہ خلق الجان من مارج من نار، ہے نا، کہ اسموک لیس فائر سے یا فلیم سے. کچھ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے جس کا کوئی دھواں نہیں نکلتا یا کوئی فلیم، یعنی اس میں سے ایسی شعلہ نہیں نکلتا، ویسی آگ سے بھی پیدا کیا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کچھ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے طرف اللہب سے پیدا کیا، یعنی آگ کا جو ایک طرف کا حصہ ہوتا ہے کنارہ، اس سے پیدا کیا ہے. تو بہرحال جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بنایا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی پیدا کیا. من ناری سموم کا بھی لفظ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں. تو الگ الگ آگ ہے جس سے پیدا کیا گیا جنوں کو بھی. تو یہ جو واقعہ تھے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ابلیس کے یا پھر جنوں کے یا شیاطین کے، تو ایکچولی یہ واقعہ دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. بہت ساری سٹوریز ہیں اس پر، جن پر بچے بڑے سنتے رہتے ہیں سٹوریز، پھر رات میں سوتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات اکثر بچے ڈر کر، کیونکہ بہت فیسنیٹنگ ہوتی ہے، یعنی لوگ اس پر فوکس کرتے ہیں. لیکن ایکچولی جو اس سے ریلیٹڈ جو سیریس میٹر ہے، ہم کو اس پر ڈسکس کرنا چاہیے کہ شیاطین انسانی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی جو جنات ہیں. تو ہم کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اس میں سورہ آراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے اور تاکہ تمہارے قابل شرم حصوں کو وہ کور کرے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہو. اور وہاں پر جنوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی تم کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور ایک اور چیز جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ جان کا لفظ آیا ہے نا جنوں کے لیے، یعنی چھپی ہوئی چیز، کنسیلڈ، کیونکہ ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے. تو اگر ہم اس کو لغوی معنی میں دیکھیں گے تو لغوی معنی میں انسان کو بھی جنین کہا گیا ہے نا. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے، وہ سنا ہوگا نا آپ نے، جنین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے وہ جو رحم ہے اس میں چھپائے رکھا ہے نا. اور کیا کیا لفظ آتا ہے پریگنینسی کے لیے، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ جنین کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے، اب میں آپ لوگوں کے آنسر کا ویٹ کر رہی ہوں. اور ایک لفظ کیا ہوتا ہے پریگنینسی کے لیے؟ جی وہ تو حمل ہوتا ہے، لیکن اور بھی اردو میں تو جنین کہتے ہیں، اس کا انگلش ورژن کیا ہوگا؟ سوچتے رہیے آپ لوگ، پھر انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتاتی ہوں آپ کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں چھپائے رکھا یا وہاں پر رکھا تمہیں اندھیرے میں. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئیے ہم اور مزید آگے پڑھتے ہیں جنوں کے بارے میں, جس میں شیاطین بھی ہیں, یعنی خراب بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں. ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا, کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا, کہا ان کو معمر نے خبر دی, انہیں زہری نے, انہیں زین العابدین علی بن حسین نے, اور ان سے صفیہ بنت حوی نے بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آئی, یعنی جو کہ آپ کی بیوی تھی صفیہ بنت حوی. میں آپ سے باتیں کرتی رہی, پھر جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے. ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کا مکان اسامہ بن زید کے مکان ہی میں تھا. اس وقت دو انصاری صحابہ اسید بن حضیر اور عبادہ بن بشیر گزرے. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے. آپ نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ, یہ صفیہ بنت حوی ہیں. ان دونوں صحابہ نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ, کیا یعنی ہم بھی آپ کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے, اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. یہ آپ نے لفظ سو کی جگہ لفظ شیعہ کہا, یعنی ایک ہی معنی ہے دونوں کے. تو یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں, یہ بتانا چاہتے کہ شیطان کس طرح سے انسان کے دل میں وساوس پیدا کرتا ہے, یعنی غلط خیالات, غلط رجحانات پیدا کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج دنیا میں جو بھی فتنہ اور فساد ہے, بے حیائی کے کام ہے, یہ کس کی دیکھا جائے تو ایجاد ہے؟ یہ کس کی پیچھے کون اس میں موٹیویشن کون دے رہا ہے یا موٹیویٹ کون کر رہا ہے؟ شیطان ہے نا. کوئی بھی نیک کام کو بھلوا کون دیتا ہے ہم سے؟ شیطان بھلوا دیتا ہے. لڑائی جھگڑا کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے. تو یہ جو وسوسہ ہے اس سے ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ ایون ہسبینڈ اور وائف بھی جا رہے ہیں, لیکن اگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہسبینڈ اور وائف ہیں, ہو سکتا بیوی چھپی ہوئی ہو, پردے میں ہو. جیسے کہ اب ایک واقعہ بھی حال ہی میں ہمارے شہر میں پیش آیا تھا کہ کسی ایک پرسن نے سیکنڈ میرج کی. حالانکہ سیکنڈ میرج کوئی غلط کام نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو لوگ چھپا کر کرتے ہیں. اب وہ پرسن کا جو نام تھا, اتفاق سے جو دوسرا پرسن ہے وہ اپنی بیٹی کو دو تین دفعہ کہیں ٹیوشن اور اسکول کالجز وغیرہ لے کر گئے. اب لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ اچھا یہ فلاں فلاں شخص, یعنی سیکنڈ پرسن کا نام لے دیا, حالانکہ جو ایکچوئل جو جس نے شادی کی تھی وہ دوسرا پرسن تھا, لیکن دونوں کے نام سیم تھے. اب اتفاق سے سمجھے بیٹی دکھائی دی, تو اب کسی کو تو معلوم نہیں کہ ابائے کے اندر بیٹی ہے کیا کون ہے. تو کس طرح سے کیسے بدگمانی, دیکھے شیطان کیسے وسوسہ دل میں ڈالتا ہے اور کیسے بدگمانی پیدا کرتا ہے اور کیسے برے خیالات دلوں میں ڈالتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان, جب بھی برا خیال دل میں آئے تو الرٹ ہو جائیے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے, اور اسی وقت تعوذ پڑھ لیجیے, یہ ضروری ہے. اب سوچے کہ جو ایول پرسن یعنی شیطان ہمارے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے ہماری رگوں میں, اب مجھے بتائیے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں جو سامنے دشمن آ رہا ہے تو اس سے تو بچاؤ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے نا. آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, کہیں محفوظ جگہ جا سکتے ہیں, اسے لڑائی کر سکتے ہیں, اسے ہاتھا پائی کر سکتے ہیں اگر وہ فزیکلی آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہو تو. لیکن جو دشمن آپ کے جسم کے اندر ہی دوڑ رہا ہے اس سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ جی ذکر و اذکار, کیونکہ وہ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے. دیکھیں شیطان نے کیا کہا تھا قرآن میں, ہمیں اس کا جملہ کیا ملتا ہے کہ وہ کیا کہے گا کل قیامت کے دن, کہ جب لوگ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہم کو بہکایا تھا, گمراہ کیا تھا, تو کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, کہ مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے تمہارے دل میں صرف وسوسہ ڈالا تھا, خیال ڈالا تھا, یہ تو تمہاری خود کی خواہش تھی اس طرف آنے کی, تو تم خود آئے. تو اس طرح سے وہ بلوز ذمہ ہو جائے گا. جی ہاں بالکل, صبح شام کے اذکار اس میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں. جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پرابلم زیادہ ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز مسنگ ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے شیطان سے, اس کے وساوس سے, اس کے فتنہ انگیزیوں سے, اس کے شر سے. تو وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے, تو کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ایک تو شبہ شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں شک کو شبہ آتے ہیں وہیں پر شیطان آتا ہے, سمجھے, وہی شک پیدا کرتا ہے, کیونکہ وہ تو ایمان کا اپوزٹ ہے نا شیطان, تو شک و شبہ بھی وہی پیدا کرتا ہے. اور رسول اکرم نے کہا بلا وجہ کسی کے دل میں وسوسہ نہ پیدا ہو, یہ غلط خیالات نہ آئے, تو پہلے اس کو کلیریفائی کر دیا. بعض وقت ہم سمجھتے کہ سامنے والے نے خود ہی ایزیوم کر لینا چاہیے, سامنے والے نے خود ہی سمجھنا چاہیے تھا اس نے کیوں ایسا کیا, غلط بات کیوں سوچی. تب دیکھیں سامنے والے کو الہام نہیں ہوا ہے, اور وہی شیطان تو خون کی طرح گردش کر رہا ہے ہماری رگوں میں, تو کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے پھر. اس لیے سامنے والے کو غلط فہمی کا موقع نہ دیں, اور اگر لگتا ہے کہ سامنے والا غلط فہمی کا شکار ہوگا تو پہلے ہی کلیریفائی کر دیں, جیسے کہ رسول اکرم نے کیا. حالانکہ رسول اکرم کو کیا ضرورت تھی بھلا بتائیں, کیا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں. لیکن ایک طرح سے آپ کے عمل سے ہمیں یہاں پر ایک بہت اچھا سبق مل گیا کہ ہم کو معاملات کو کلیریفائی کر دینا چاہیے تاکہ غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو, اور اس سے آپس میں تعلقات مزید خراب نہ ہو. کیونکہ جب ایک یہ بدگمانی یا غلط فہمی بدگمانی کی شکل اختیار کرتی ہے, بدگمانی انسان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے, پھر انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے, پھر اس جھوٹ تک اور بہتان تک تراش لیتا ہے, بہتان ترازیاں کرنے لگتا ہے انسان کے, ذرا سا غلط کچھ شکوک و شبہ ہو گیا غلط رنگ دینے لگتا ہے اس کام کو, تو بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کریں. پھر ہم سے عبدان نے بیان کیا, ان سے ابو حمزہ نے, ان سے عامش نے, ان سے علی بن ثابت نے, ان سے سلیمان بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, اور قریب ہی دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. اگر یہ شخص پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے, تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. لوگوں نے اس پر اس سے کہا کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس نے کہا کہ میں کوئی دیوانہ ہوں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. دیکھیں ایسا ہوتا ہی نہیں, نیکی کا زمانہ نہیں رہا. کہتے ہیں نا کہ ہم سامنے والے کے خیر خواہی کی بنا پر اس سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لو تم نے مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے نا. ہوتا ہے نا اکثر ایسا, اگر آپ کسی کے خیر خواہی کی بنا پر اس کو کچھ اچھی نصیحت کر رہے ہیں. تو اس میں غصہ کس سے ہے؟ آگ سے. اور جو ہم کو ایک حدیث ملتی ہے کہ شیطان بھی کس سے بنا ہے؟ آگ سے. اب آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے؟ پانی. تو غصے کو بھی کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ وضو. تو ہمیں وہ چیزیں تلاش کرنی چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر قابو کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے غصہ جاتا رہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, غصے میں بہت غلط کام ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ تر طلاقیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ڈیورس, غصے کی وجہ سے. 99% ہسبینڈ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دی, ہمارا انٹینشن نہیں تھا دینے کا, ہے نا. پھر زبردستی کے غلط کام اور مزید گناہ کے کام کرتے ہیں حلالا, وہ اور ایک گناہ پر گناہ ہو گیا. تو اسی لیے شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں, اسی لیے دیکھیے امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی, یہی شیطان کے ہتھ کنڈوں کے نام کے اسی سے ملتا جلتا نام تھا, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, مقاعد الشیطان ہے شاید, ہاں وہی شیطان کے مکر و فریب. تو اس میں انہوں نے یہی بات بتائی ہے کہ کن کن ذرائع سے شیطان آتا ہے ہمارے اندر, داخل ہوتا ہے یا آلریڈی رہتا ہے, لیکن ہم کو اکساتا ہے, بہکاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تو یہاں پر جس شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ سمجھا کہ شیطان سے پناہ جب ہی مانگتے ہیں جب آدمی دیوانہ ہو جائے, حالانکہ غصہ بھی انسان کو دیوانہ ہی بنا دیتا ہے ایک طرح سے. اور امام قسطلانی کہتے کہ شاید یہ شخص منافق یا گناہگار قسم کا ہوگا, کیونکہ ورنہ تو کوئی رسول اللہ کی بات پر ایسا نہیں کہہ سکتا, یعنی صحابہ سے تو ہم ایسی امید نہیں کر سکتے. تو شیطان ہمیں ایک طرح سے وہ ہم پر پاور حاصل کرنا چاہتا ہے, ہم پر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے, اور ہمیں اپنے ٹرانس میں لینا چاہتا ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں جنوں میں میل جن بھی ہیں, فیمیل بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مسلم بھی ہیں اور نان مسلم بھی ہیں. جو عرب کچھ جو یہود و نصارہ ہیں یا اسپیشلی نصارہ, وہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی جنوں کی قسم سے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جو مسلمانوں کا عقیدہ کیا, فرشتے ایک الگ مخلوق ہے اور جن ایک الگ مخلوق ہے, تو دونوں کو الگ قرار دیا گیا ہے. اور جن فرشتے تو آپ دیکھیں وہ تو خواہشات ہی نہیں رکھتے نا, ان کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا, بس وہ حکم دیے جاتے ہیں اور وہ کر گزرتے ہیں. اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جبکہ جن کیا ہے یہ مکلف ہیں اور خواہشات بھی رکھتے ہیں ہماری طرح جیسے ہم مکلف ہیں ایسے جن بھی ان کو بھی مکلف بنایا گیا ہے جیسے ہمارے اندر ایمان ہے ان کے اندر بھی ایمان ہے ہمارے یہاں پر کچھ نافرمان پائے جاتے ہیں ان کے یہاں پر بھی نافرمان پائے جاتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں روزہ ان کے یہاں بھی ہے ہمارے یہاں پر بھی ہے جنازہ ہے ان کے پاس ساری چیزیں ہیں کھانا پینا جنازہ خوشیاں شادی بیاہ سب کچھ ہے تب ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں تو غصہ بھی اس میں سے ایک ہے تو یاد رکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب شیطان ہم پر حاوی ہو رہا ہے آپ خود بتائیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے ہم یہ بات تو ہم جانتے ہی ہوں گے نا یا ہم یقین سے کہہ سکتے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے شیطان ہے نا تو کیا یہ عقل مندی ہوں گی کہ ہم اپنے دشمن کی بات مانیں اور دشمن کو خوش کریں پھر تو ہم بے وقوف ہوئے ہے کہ نہیں تو ایسی ہی چیزوں کو پھر ہم باریکی سے غور کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ہم کہیں اپنے دشمن کو خوش تو نہیں کر رہے ہیں اوپر کی حدیث چھوڑ کر نیچے کی حدیث پر آئے 3284 ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے شبابہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے اور ان سے محمد بن زیاد نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور نماز توڑوانے کی کوشش شروع کر دی تھی لیکن اللہ تعالی نے مجھے اس پر غالب کر دیا پھر یہ اور تفصیل والی حدیث ہے طویل حدیث ہے اسی کا پتہ چلتا ہے کہ شیطان میں بھی کمزور اور اسٹرانگ قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ جب ہم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا اسٹرانگ جن تھا یعنی الگ الگ جن تھے لیکن اس میں ایک جن اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے کیا کہا کہ میں پلے چھپکنے کے برابر میں لا کر دے دیتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اڑ بھی سکتے ہیں ان کے پاس بہت سارا پاور ہے جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کیا ہم اڑ سکتے ہیں بھلا تو عفریت جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل جن ہے شیطانوں میں یعنی شیاطین جنوں میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایول پرسن بھی ہوتے ہیں کچھ اسٹرانگ ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں اور یہ جو عفریت تھا جو رسول اکرم کے پاس آیا تھا ایکچولی اس کو رسول اکرم نے باندھ دیا تھا ستون سے اور آپ چاہتے تھے کہ صحابہ کو بتائیں لیکن آخر آپ نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ اس چیز کو بچا کر رکھنا چاہتے تھے آخرت کے لیے تو رسول اکرم نے اس کو ستون سے باندھ دیا تھا مسجد کے لیکن بعد میں چھوڑ دیا تو یہ عفریت تھا ایکچولی یہ جن عفریت تھا یہ سب سے پاورفل جن ہے شیاطین جنوں میں سے اور کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں کچھ جن ایسے ہیں جو گھروں کے اندر ہی ساتھ رہتے ہیں کچھ کہیں اور سے آتے ہیں جیسے کہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے تو بہرحال جو عفریت ہے سب سے اسٹرانگ جن ہے اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اختیار دیا ہے کسی بھی چیز کا شیپ لینے کا یعنی چاہے وہ انسان کا روپ دھار لیں چاہے وہ کسی جانور کے روپ میں آئیں یا کچھ اور بھی یعنی ان کو اس کی اجازت ہے ان کو اس کی آزادی ہے ابھی آگے ہم حدیث پڑھیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیاطین میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ رہتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم آگے بھی حدیث پڑھیں گے اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے لیکن جیسے اذان ختم ہوتی ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین ان کے لیے بھی کچھ ایسے توڑ ہیں جو ہم کو قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں جس کی بنا پر ہم ان کو بھگا سکتے ہیں یا ان کو دور کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بہرحال جو مکہ کے لوگ تھے جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیا تھا، تو ایسے ہی وہ جنوں کے تعلق سے جو ایک کانسیپٹ رکھتے تھے کہ جن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو بہرحال یہاں یہ بات بتائی گئی کہ رسول اکرم کو اس نے ستانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو اس پر قابو دے دیا اور آپ نے اس کو ستون سے باندھ دیا تھا. اور ویسے بھی ایک اور جن کا نام ہم نے پڑھا تھا، خنزب، جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بھلا دیتا ہے ہم کو نمازوں کی کتنی پڑھی تھی، یاد نہیں رہتا ہم کو. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ہم سے اوزائی نے، اور ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وساوس ڈالنے لگتا ہے کہ فلاں بات یاد کر اور فلاں بات یاد کر. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت نماز پڑھی تھی یا 4 رکعت. جب یہ یاد نہ رہے تو صحف کے 2 سجدے کرے، یعنی اپنی رکعت کو پورا کرنے کے بعد، جیسے اس سے ثابت ہے کہ شیطان کا گوز مارنا بھی ثابت ہے. اور اذان سے وہ نفرت کر کے بھاگتا ہے، اور اس زور سے بھاگتا ہے کہ اس کا گوز نکلنے لگتا ہے، یعنی آواز جو پیچھے سے نکلتی ہے ہوا خارج ہوتے وقت. بہت سے انسان نما شیطان بھی ہیں جو اذان جیسی آواز سن کر الٹا بھاگتے ہیں یا نماز نہیں پڑھنے کے لیے جاتے، یا پھر اذان کو روکنے کی بھی کوششیں جاری ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا. تو یہ سب اصل میں شیطان کی ذریت کے ہی لوگ ہیں جو اذان کو ناپسند کرتے ہیں. اچھا، اذان کا تعلق آ ہی گیا، اور اذان بھی ہو رہی تھی. دیکھیں، اذان کے خاموش رہنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ اذان ہو رہی تو خاموش رہو، اذان کے الفاظ کو بلکہ دہرانا ہے. تو بیچ بیچ میں جو جیسے جیسے وہ ایک ایک جملہ کہتے جا رہے تھے، میں بیچ بیچ میں ایک ایک جملہ کہتے جا رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی میں الفاظ کو دہرا رہی تھی. اور آپ لوگ تو سارے سن رہے ہیں، تو آپ تو سارے لوگ اذان کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہیں یہ، اور یہ ویسے بھی اذان کے ایٹیکیٹس میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی دینی مجلس ہو رہی ہو تو آپ اپنا، چونکہ آپ دین کی ہی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپ کو روکنا ضروری نہیں ہے. اور اذان کا جواب دینا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی بات. جی، تو اب یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے شیطان بھاگتا ہے، اور اس میں سے ایک چیز ہے اذان، کیونکہ اذان کے الفاظ اس کو بہت بھاری پڑتے ہیں. اور کیوں اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ اذان ہونے کے بعد سارے لوگ مسجد کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہاں جا کر مسجد میں؟ سجدہ کرتے ہیں، ہے نا. اور شیطان کو سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ کیوں وہ سجدے سے بھاگتا ہے؟ کیوں وہ سجدے سے، یعنی انسان سے کیوں وہ نفرت کرتا ہے؟ کس بنا پر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، لیکن اس نے وہ ایک سجدے سے انکار کیا تو راندے درگاہ ہو گیا. تو وہ سوچتے کہ جس سجدے کا مجھے حکم دیا گیا تو میں تو نہ کر سکا، اور لعنت زدہ قرار پایا. انسان کو حکم دیا گیا تو انسان نے کر لیا، تو اس سے اس کو جو ہے یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے. اسی لیے وہ اسپیشلی نماز میں آ کر وساوس ڈالتا ہے، ہم کو ہماری نماز بھلا دیتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر نماز میں شیطان ہم کو اس طرح سے وسوسے ڈالے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اپنے بائیں طرف سینے کے پاس تھتکار دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز میں بھی شیطان بہت وسوسے ڈالتا رہتا ہے. جی، تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ شیطان کو اذان سخت بھاری اور گراں گزرتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے. اور جو نیک بندے ہوں گے ان کو اذان کیسے لگتی ہے پھر؟ یہ وہ تو انتظار میں رہتے ہیں نا کہ کب اذان ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں. تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ اگر ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو آپ کو تمام لوگوں سے نجات مل جائے گی. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں ابو الزناد نے، انہیں عارج نے، ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت سے محفوظ رکھا. سبحان اللہ. ایکچولی ان کی والدہ نے دعا کی تھی نا پیدائش سے پہلے کہ میں اے اللہ تعالیٰ جو بھی ہے ان کے، جو ان کے پیٹ میں تھا، میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اس لیے دیکھیں پہلے سے دعا کرتے رہنے چاہیے. پیدا ہونے کے بعد دعا کریں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم دعا کریں اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی ضروریت کے لیے. جن لوگوں کے بچے ابھی ہونے والے ہیں, ابھی الحمدللہ چانس ہے, تو وہ لوگ دعا کریں ابھی سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور صالح اولاد ضروریت سے نواز, یا ہماری آنے والی ضروریت وہ بھی شیطان سے محفوظ ہو اور اس کے شر سے محفوظ رہے. تو جس کی بنا پر, ان کی والدہ نے دعا کی تھی جس کی بنا پر وہ شیطان سے محفوظ رہے, تو اس سے پتہ چلے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے. اس لیے بات ہو سکتا ہے یہی وجہ سے بچے کے کان میں اذان بھی دی جاتی ہو, واللہ عالم. اور اگلی حدیث میں ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے اور ان سے مغیرہ نے, یہی حدیث میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان شیطان سے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا تھا, اور اس سے مراد آپ کے عمار رضی اللہ عنہ تھے. یعنی رسول اکرم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ شیطانی وسوسوں میں یا شیطانی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, اور یعنی جو باقی تھے ایکچولی کچھ لوگ تھے جن کا ایک الگ ہی گروپ بن گیا تھا آپ کو معلوم ہوگا, تو وہ باغی جب عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیرے ہوئے تھے ان کے گروپ میں وہ شامل نہیں ہوئے. عمار رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ نے ان سے بچائے رکھا, محفوظ رکھا. اس سے پتہ چلتا کہ شیطان کیا کرتا ہے, انسان کو لڑوانے کے لیے یا کسی ایک باطل گروپ کی طرف لے جانے کے لیے اس کو بہکاتا رہتا ہے, یا اس کو یعنی دل میں اس کی لینینسی پیدا کرتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں, جو گناہگار ہیں, جو غلط رجحانات رکھتے ہیں, جو باطل نظریات کے قائل ہیں. اب دیکھیں آج میجورٹی کس کو فالو کر رہی ہے, یا کیسے ہر بری چیز اچھی بنتی جا رہی ہے. ہر برائی, ہر فحاشی, ہر بے حیائی کو آج ایک طرح سے فیشن کا یا پھر بولڈنیس کا یا پھر انٹرسٹنگ بنا دیا گیا ہے, اس طرح کے نام دے دیے گئے ہیں. تو شیاطین ہی کرتے ہیں اصل میں, کہ شیاطین کیا کرتے ہیں جی, خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں, خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں. مزین, شیطان نے کہا تھا نا, کیا ہے, کیا لفظ آتا ہے سورہ نساء میں, لأزینن, ہے نا, کہ میں ضرور مزین کروں گا, خوبصورت بناؤں گا. کیسے وہ الفاظ ہیں نا, وہ الفاظ پڑھتے ہی کتنا ایک دل کو جو ہے ایک دھکا سا لگتا ہے نا, الرٹ ہو جاتا ہے دل, پورے سینس بھی جاگ جاتے ہیں ہمارے کہ یا اللہ کیسے اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان کاٹیں گے. اور دیکھیں وہاں شیطان نے کہا تھا کہ وَلَأُغْوِيَنَّكُمْ, ہے نا, میں ان کو بہکاؤں گا, گمراہ کروں گا, اور میں بہکاؤں گا, گمراہ کروں گا, تو وہ تیری تخلیق میں تبدیلی کریں گے, ہے نا, تخلیق میں تبدیلی کریں گے, بدل دیں گے تخلیق کو. اور آج یہ دیکھیں جو جینڈر کی تبدیلی ہو رہی ہے, آج کل جو جینڈر چینج کیے جا رہے ہیں پلاسٹک سرجری سے, جو کچھ کیا جا رہا ہے سیم چیز ہے یہ نہیں, آپ بتائیے کیسے شیطان نے اپنا جال پھینکا تھا, ڈالا تھا, اور کیسے آج انسان اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں, کیسے اس نے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا ہے. جی, تو شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور پھر میرے حکم سے تیری تخلیق میں تغیر کریں گے, تبدیلی کریں گے. اور آج دیکھیں انسان کیسے اس کو ایک خوبصورتی سمجھ رہے ہیں, آج کل تو یعنی علل اعلان اس کو کیا جا رہا ہے تخلیق میں تبدیلی. اور لوگ جیسے ٹیڈ میں کسی کو آنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا نا, ٹیڈ کی ٹاک میں کوئی پرسن تو شاید اس میں ہو سکتا کوئی سوشل ورکر رہا ہو, اس نے اپنا جینڈر تبدیل کیا, کوئی شاید میرے خیال سے مسلم کنٹری یا مسلم پرسن کا واقعہ ہے, تو لوگ اس کے فیور میں ہو گئے. یعنی جس نے اپنا جینڈر تبدیل کیا لوگ اس کے فیور میں ہو گئے کہ لو بھلا اس کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے. یعنی لوگوں کے کہتے ہیں مت ہی ماری گئی ہے, سینس ہی چلا گیا ہے لوگوں کا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کس کو سپورٹ کرنا چاہیے کس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ سینس ہی چلا گیا. کیونکہ وہ خود گناہ میں اتنے ملوث ہیں جو سپورٹ کرنے والے ہیں, تو لہٰذا وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو گناہ کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. جی تخلیق میں تبدیلی ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر لوگ جو ہے کتنا سے, یعنی ہم کو ناک لمبی کرنی ہے اپنی, ہم کو اپنی گردن لمبی کرنی ہے, ہم کو اپنے یعنی اپنے حساب سے چینجز کریں, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تخلیق میں تبدیلی ایک الگ ہے. لیکن یہ تو جو اب جینڈر ہی تبدیل کر لے رہے ہیں تو تخلیق میں تبدیلی, تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو جینڈر بنایا تھا آپ نے اس کو چینج کر دیا. تو دیکھیں ہاں شیطان اپنے کیے وعدے پر پوری طرح قائم ہے اور اس کے لیے وہ کتنا کام کر رہا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ اپنے پیادوں کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ, پیدل فوج ہے, سوار فوج ہے, سب کے ساتھ وہ یہ کام کرنے میں لگا ہوا ہے اور 24 گھنٹے وہ کام کر رہا ہے. لیکن ہم لوگ ہم کیا کر رہے ہیں, دیکھیں ہم تو اس سے بچنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں, یا اس کے جو مکر و فریب ہیں اس کو انٹروڈیوس بھی نہیں کروا رہے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں. تو کیوں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے اسی لیے. اور جب آپ دعوی کا کام کرتے ہیں جب تو خاص طور سے شیطان آتا ہے. کیا سورہ نحل کی جو آیت ہے کسی کو یاد ہے لاسٹ میں کہ ادعو الی سبیلی ربی کا بالحکمت والموعظہ ہے نا, وجادل ہم ملتی ہی آسن, پھر بیچ میں آیت اور ہے, میں وہ بیچ کی آیتیں بھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ہے نا, کہ جب آپ دعویٰ کا کام کریں گے تو ضرور شیطان آئے گا. جی ہاں بالکل, جزاکم اللہ خیر, 125 آیت ہے وہ. تو جب آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائیوں سے روکیں گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, تو جب تو ضرور ہی شیطان آئے گا, وہ ضرور تمہارے دل میں خیال ڈالے گا کہ کیوں تم یہ کام کر رہے ہو, اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو جب بھی ہم یعنی ہم آج اچھے کام کرنے کو کیوں ڈرتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں ہم سننا نہیں چاہتے, لوگوں کے رویے ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہی کام تو ہم کو کرنا ہے امت مسلمہ کو, ہم کو شیطان کے مکر و فریب سے لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اور پہلے تو ہمارے مسلمانوں کو ہی دیکھ لینا, جیسے کہ ہم وہ طریقے ڈھونڈیں جس سے شیطان راضی ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے, جیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا. جو شخص بسم اللہ کہے بغیر یا بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا شیطان اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب شیطان کو موٹا کرے ایک طرح سے. پھر کوئی ایک پرسن اگر سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا بلکہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتا ہے تو یہ شیطان, ایکچولی شیطان کا کام ہی یہ ہے, جیسے کہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے, اور یہ سب رسول اکرم کی اتھینٹک احادیث ہیں جس میں رسول اکرم نے فرمایا کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے کوئی بھی مشروب, شیطان الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے جب ہم کو معلوم پڑ گیا کہ شیطان کے کام ہے, تو ہم یہ عادت نہ اپنائیں, اس سے ہم شیطان کے مکر و فریب سے, اس کے مکائد سے بچ سکتے ہیں, اس کے قید سے بچ سکتے ہیں. کچھ لوگ ہمیشہ بری باتیں کرتے ہیں, برے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, تو یہ بھی سب شیطان کو پسند ہے. تو ایسے لوگوں کی عادتوں کو ہم نہ اپنائیں جو ایول عادتیں ہیں, بری عادتیں ہیں, جیسے لوگوں کو دھمکی دینا, گناہ کی بات کرنا, بے حیائی کی بات کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, غصہ کرنا. اور ان لوگوں کو عوامر بھی کہا گیا جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں, اور کچھ شیطان گھروں کے باہر ہوتے ہیں. تو بہرحال اچھی عادتیں ہم اپنائیں, اچھی عادتیں اپنائیں گے تو فرشتے ہمارے ارد گرد ہوں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے پروٹیکشن حاصل رہے گا. اب دیکھیں جب انسان برے کام کرتا ہے, سن یعنی گناہ کے کام کرتا ہے, تو ان گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, فرشتے سے دور چلے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب فرشتے دور چلے جاتے ہیں تو کون اس کے قریب آ جائے گا, شیطان. آپ کو یاد ہے سورہ آراف میں وہ سٹوری ہم پڑھتے ہیں, آپ ماشاء اللہ آپ لوگ سب طالب القرآن کیے ہوئے ہیں, تو کون اس کے قریب آ گیا تھا اور کون اس کا دوست بن گیا تھا اس ایول پرسن کا. اس کا نام قرآن تو ہمیں نہیں بتاتا ہے, لیکن بالم باورا نام ہم کو حدیث کی, سوری بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے. تو کیا ہوا تھا, قرین, قرین کا بھی لفظ آتا ہے نا, شیطان اس کا ساتھی بن گیا جس کے ساتھ وہ چلتا ہے پھر اور سارے برے کام کرتا ہے. تو شیطان وساوس بھی ڈالتا ہے, انسانی شکل یا شیپ میں بھی آ سکتا ہے, جانوروں کی شیپ یا شکل میں بھی آ سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا دار الندوا میں آیا تھا, نہیں آیا تھا شیطان, کچھ شیخ کا نام لے کر آیا تھا نا کہ میں فلاں فلاں شیخ ہوں, ہے کہ نہیں, اور مشورہ دیا تھا رسول اکرم کے تعلق سے کہ سارے قبیلے کے لوگ مل کر جی ہر ایک کے ساتھ ہے. تو آیا تھا وہاں پر, پھر جنگ بدر میں بھی آیا تھا, پھر عین وقت پر شیخ نجدی کے نام سے آیا تھا, ہے نا, اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو شیخ نجدی کے نام سے آیا تھا. اور پھر جب جنگ بدر میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا, لیکن اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا, تو کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, اور لہٰذا وہیں سے واپس لوٹ گیا, ہٹ گیا تھا وہاں سے. تو شیطان آتا ہے, انسان کے فارم میں بھی آتا ہے. تو شیاطین کی پوری سمجھے ایک طرح سے ایک بٹالین کہہ سکتے ہیں آپ, پوری فوج ہے جو وہ لوگوں کو بہکاتی رہتی ہے. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں, شیطان کب آتے ہیں قریب, یہ بھی یاد رکھیں. وہ ویسے ہی آپ کو میں آج لاسٹ میں ہوم ورک دینے والی تھی کہ کون کون سے کام میں شیاطین آتے ہیں, حدیث کی روشنی میں بتانا ہے آپ کو کہ کون کون سے کام شیاطین کو پسندیدہ ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, لکھ لیں, کوئی تو بھی لکھ لیجئے پلیز. میرا سوال کہ کون کون سے کام شیاطین کو پسند ہیں جس سے ہمیں لگ سکتا ہے کہ شیاطین ہمارے قریبی ہیں اور وہ ہم پر حاوی ہیں, یا کس کس طرح سے وہ وسوسہ ڈالتے ہیں. تو دیکھیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے یا سورہ بقرہ کی, میں بھول رہی ہوں ابھی, کہ جو لوگ ربا یاکلون الربا, تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے یہ تخبتہ الشیطان, کہ شیطان نے ان کو چھو کر جیسے باولا کر دیا ہو, اس سے پتہ چلے کہ شیطان بھی اب نارملٹی والی حرکتیں کر سکتا ہے, شیطان بھی باولا ہو سکتا ہے. جیسے ابھی وہ ایک منافق کے بارے میں بات کی نا ہم نے, کہ کوئی نافرمان یا منافق ہوں گا جس کو کہا گیا کہ تم غصے میں ہو, اعوذ باللہ پڑھ لو, رسول اللہ نے فرمایا, تو کہا کہ میں کیا کوئی باولا ہوں, کہ میں پاگل ہوں. جی سورہ بقرہ میں ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے پتہ چلے کہ ربا شیطان کو بہت پسند ہے, مطلب یعنی انٹرسٹ, سود کا لین دین کاروبار. اور اس لیے کیا فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو سود کی ڈسٹ تو بھی ضرور پہنچے گی, تم بچنا بھی چاہو گے. تم آج جو کریڈٹ کارڈ ہے, انسان کیا سوچ کے لیتا ہے کریڈٹ کارڈ, اور آپ دیکھیں کچھ پیمنٹ تو بغیر کریڈٹ کارڈ کے ہوتی نہیں ہے. کہیں آپ کو جیسے انٹرنیشنل کوئی ٹکٹ بک کروانی ہو, کوئی اور کچھ چیزوں کی جو پیمنٹ ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے ہی ہوتی ہے. ویزا کی فیس آپ کو بھرنی ہے تو کریڈٹ کارڈ چاہیے. تو یعنی کیسے بینکوں نے کیسے جوڑ دیا ہے ان چیزوں کو کہ آپ بغیر کریڈٹ کارڈ کے وہ پیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس نہیں کریڈٹ کارڈ تو آپ کو اپنے دوست سے کروانا پڑے گا, ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سود شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور وہ انسانوں کو سود میں انوالو کرتا ہے اور اپنا ساتھی بناتا ہے. تو جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو, تو شیطان چھوتا بھی ہے مطلب ہم کو, اس سے پتہ چلتا ہے. اور وہ شیطان کے چھونے سے ہی ہم اب نارمل ہو جاتے ہیں, یعنی ہم گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں. مطلب ایک نارمل پرسن گناہ کے کام نہیں کر سکتا, لیکن جو اب نارمل پرسن ہے جس کو سمجھ ہی نہیں ہے, جو ایک طرح سے پاگل ہے, دیوانہ ہے, اب نارمل ہے, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے نا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, ورنہ وہ اچھائی سے کیوں باز آتا اور کیوں برائی کے کام کرتا. تو وہ چیزیں ڈھونڈے آپ جو شیطان کی قربت کی نشانی ہوتی ہے. تو شیطان انسان کے خون میں ایک تو دوڑتا ہے, قرین وہ سنتا بھی ہے, وہ ڈیلنگ بھی کرتا ہے, وہ بولتا بھی ہے. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اور اسی لیے انسان پھر بڑے بڑے گناہ میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے. اب دیکھیں قرآن پڑھتے وقت سستی اور کاہلی کیوں آتی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن پڑھنے بیٹھے جب ہی نیند آتی ہے, اس سے پہلے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, تو کون ہمیں بہکاتا ہے؟ تو یہ بات ہم دیکھیں اور سوچیں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جن تھے, لیکن اللہ تعالی نے ان کو ان کے قبضے میں کر رکھا تھا. اگلی حدیث دیکھیں, امام بخاری نے کہا کہ لیس بن سعد نے کہا کہ مجھ سے خالد بن یزید نے, اور ان سے سعید بن ابی بلال نے, اور ان سے ابو الاسود نے, انہیں عروہ نے خبر دی, انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرشتے ابر میں آپس میں کسی امر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے, یعنی کوئی حکم جو دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. انام سے مراد بادل ہے, تو شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور وہی کاہنوں کے کان میں اس طرح لا کر ڈالتے ہیں جیسے شیشے کا منہ ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں, اور وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں. جیسے کوئی لکوڈ ہے شیشے کا, آپ کے پاس ایک لمبا سا سمجھے وہ ہے, کوئی بھی شیشی وغیرہ ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو شیشی کا منہ شیشی کو لگاتے ہیں تاکہ وہ چیز اسی کے اندر گرے باہر نہ گرے, یعنی جب اس میں کچھ لکوڈ ہو. تو اسی طرح سے شیطان بھی کاہنوں کے منہ میں وہ بات ڈالتے ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور ہوتی وہ ایک بات ہے سچی, اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر کاہن پھر اپنے لوگوں کو گرویدا کرتے ہیں یا اپنے سحر میں گرفتار کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج یہ کاروبار اتنا ان ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان اندھادھن عورتیں اسپیشلی یہ بابا جی یا باباؤں کے پاس جاتی ہیں, وہ کاہنوں کے پاس. ایکچولی وہ بابا نہیں ہوتے, یہ عالم یا پیر فقیر نہیں ہوتے, وہ کاہن ہوتے ہیں ایکچولی. وہ تو اگر کوئی کاہن آپ کو اس طرح سے کوئی ایک ہاتھ سچی بات بتا دیتا ہے جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے یا ہوئی تھی, تو آپ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اچھا یہ بالکل بہت اچھا آدمی ہے. نہیں, کیونکہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں دیتا, یہ تو شیطان وہاں سے آسمانوں کی خبریں چرا کر لاتے ہیں, جو کہ اللہ کی طرف سے ہی اجازت ہے. یعنی جب اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ بالکل کسی چیز کو وہاں سے لینے نہیں دے سکتا. جی کاہن وہی جو فیوچر میجیشین بھی کہہ سکتے ہیں, جو فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے, جس کو ہم جوتشی بھی کہتے ہیں, جو آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. یہ آج کل جو لوگ جن کے پاس علاج کروانے کے غرض سے جاتے ہیں, جن پر شیاطین یا جادو وغیرہ ہو گیا تو ان کے پاس جاتے ہیں, تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ یہ ہوا واسطہ سے کچھ سچی جھوٹی باتیں ملا کر بتا دیتے ہیں. تو بہرحال بہت سوچ سمجھ کر جانا ہے. تو شیطان کاہنوں کے کان سے منہ لگا کر یہ بات ان کے کان میں چپکے سے پھونک دیتے ہیں. تو اب دیکھیں آپ کے پاس یعنی شیطان سے بچنے کے الحمدللہ بہت سارے اللہ کے رسول نے ہم کو نسخے بتائے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم پر سحر ہوا تھا, اس کے بعد سے رسول اکرم نے اپنے لیے لازم کر لیا تھا یہ رقی, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین. اور حدیث سے پتہ چلے کہ روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت اپنی ہتھیلیوں پر, دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اس پر تینوں قل پڑھ کر پھونکتے, بلو کرتے, اور اس کو اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا پھیر لیتے. یہ سب سے بڑھ کر پروٹیکشن ہے. پھر آیت الکرسی جو صبح اور شام میں پڑھے گا وہ حفاظت کرے گی, اس کی پروٹیکشن ہے وہ. آپ کو یاد ہوگا ابو ہریرہ والی حدیث کہ خود شیطان نے کیا کہا تھا ان سے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو پھر میں نہیں آؤں گا, تو یہ حفاظت ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو شیاطین کو ہمارے گھروں میں آنے سے روکتی ہے, اور کیا ہے وہ؟ سورہ بقرہ ہے نا, حدیث میں ہم کو ملتا ہے نا ذکر. تو شیطان سے بچاؤ کے لیے سورہ بقرہ ہے, یہ پروٹیکشن ہے اصل میں ہمارے. پھر ایک آخری چیز جو ہے لیکن ناٹ لیسٹ, یقین, توکل. اب دیکھیں شک شیطان کی صفات میں سے, وہ شکوک میں مبتلا کرتا ہے انسان کو, شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے. لیکن ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اپوزٹ ہمارا, ہم کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ 100% صحیح ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وضو ہے اور دعویٰ کا کام ہے, برائیوں سے لوگوں کو روکنا, اچھے کاموں کا حکم دینا, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ سب ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا, اس سے ہم شیطان کے وسوسے سے دور رہیں گے, اس کے بہکاوے سے دور رہیں گے. ہم سے نیچے والی حدیث دیکھیے, ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا, کہا ہم سے ابن وہب نے, کہا ان سے سعید بن مقبری نے, اور ان سے ان کے والد نے, اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے, بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے, کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لیکن اس لیے جب منہ کھول کر آپ جمائی لیتے ہیں تو آواز نکلنے سے کم از کم بچیں, کیونکہ وہ جب آواز نکلتی ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے. تو معلوم ہے کہ جمائی لیتے وقت حتی الامکان اپنے منہ کو بند کر کے آواز نہ نکلنے دے, کیونکہ یہ سستی کی علامت ہے. حدیث نمبر 3291 ہم سے حسن بن ربی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوالاحوص نے، ان سے اشعث نے، اور ان سے ان کے والد نے، ان سے مسروق نے بیان کیا، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کی ایک اچک ہے جو وہ تم میں سے ایک کی نماز میں سے کچھ اچک لیتا ہے، یعنی نماز میں ادھر ادھر ہماری آنکھوں سے کنکھیوں سے دیکھنا، تو شیطان ہماری نماز میں سے اتنا حصہ چرا لیتا ہے، سمجھے، تو اچک ہے وہ، یعنی ہماری نماز سے کچھ لے لیتا ہے، تو پھر نماز میں کیسے پڑھنی چاہیے؟ کنسنٹریشن کے ساتھ، سجدے پر ہماری نگاہیں اور نظریں ہوں، یا جب ہم تشہد میں بیٹھے تو انگلی کی جو حرکت ہے ہمارے شہادت کی انگلی کی، اس پر نگاہیں ہوں، ادھر ادھر نماز میں نہ دیکھیں، ادھر ادھر نماز میں دیکھنا کس بات کی علامت ہے کہ کون آپ کے آس پاس ہے، کون ہے آپ کے آس پاس؟ شیطان، جو آپ کی نماز میں سے کچھ اچک رہا ہے، ہے نا؟ مجھ سے سلیمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عزائی نے، اور کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، اور کہا مجھ سے عبداللہ بن ابی قدادہ نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس سمے سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو دیکھیں یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ برا خواب جیسے ہی دکھائی گئے تو اسے اس کو سناتے نہ پھریں، بلکہ اس کو وہیں ختم کر دیں اور موو آن ہو جائیں، اپنے کام سے کام کرنے لگیں، یا تو اگر آپ کروٹ بدل لیں گے آپ اپنی اور تعوذ پڑھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے اور تین دفعہ تھتکار دیں گے تو شیطان پھر کوئی شر نہیں پہنچا سکے گا۔ تو برا خواب کبھی کسی کو نہ سنائیں کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کو سناتے ہیں کسی نے اس کو اس کی تعبیر بتا دی تو وہ پھر عمل میں آ جاتا ہے، لہٰذا کبھی بھی برا خواب کسی کو نہ سنائیں اور یہ عمل کریں جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان خوابوں میں بھی ہم کو پریشان کرتا ہے، یا اس کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں برے خواب بھی دکھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے خود مہلت مانگی تھی نا، خود اجازت مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی اور مہلت بھی دی تھی۔ تو برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا جو ہمیں حدیث میں صحیح طریقہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت ہی اچھی دعا ہم کو سکھائی گئی ہے جو شیطان سے بچنے کے لیے، یعنی ذکر ہے سمجھے، وہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو بکر نے، غلام سلمی نے، انہیں ابو صالح نے، اور انہیں ابو ہریرہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ کچھ ذکر و اذکار ایسے ہیں جیسے ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا، صبح شام کے اذکار ہیں جو حفاظت کی دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ ہے، تعوذ ہے، یہ سب ہمیں شیطان سے بچاتی ہیں۔ اور یہ والا جو جملہ ہے کہ قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو دن بھر شیطان سے حفاظت ہو جائے گی الحمدللہ، الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ جملہ یہ پڑھ لے تو وہ اور زیادہ اجر ثواب پائے گا۔ امام قسطلانی نے کہا کہ کلمہ ہر روز 100 بار پیدل پہ پڑے یا تھوڑا تھوڑا کر کے ہر حال میں وہی ثواب ہے، لیکن بہتر ہے کہ صبح سویرے اور رات سوتے ہی 100 بار پڑھے تاکہ دن اور رات دونوں میں شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت بھاری ہو رہا ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر ظہر تک آپ اس کو پڑھ لیں 10 دفعہ کر کے، تو 100 ہو سکتا ہو جائیں، اور پھر شام میں مغرب سے لے کر عشاء تک، یا پھر سوتے وقت لے رہے ہوں تو اس وقت پڑھ لیں 100 دفعہ، تو صبح شام حفاظت ہوتے رہے گی، شیطان سے حفاظت میں ہم رہیں گے الحمدللہ۔ پھر ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے، کہا ہم سے ہمارے والد نے، اور ان سے سوالے نے، اور ان سے ابن شہاب نے، کہ مجھے عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید نے خبر دی، انہیں محمد بن سعد بن ابی وقاص نے، اور ان سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت چند قریشی عورتیں خود آپ کی، یعنی آپ کی جو بیویاں تھیں، آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، آپ سے گفتگو کر رہی تھیں اور آپ سے خرچ میں بڑھانے کا سوال کر رہی تھیں خوب آواز بلند کر کے، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر رسول اللہ نے انہیں اجازت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہنساتا رکھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، ابھی ابھی میرے پاس تھے لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئیں۔ عمر رضی نے عرض کیا کہ لیکن آپ یا رسول اللہ زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتی۔ پھر انہوں نے کہا، اے اپنی جانوں کے دشمنوں، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور رسول اللہ سے نہیں ڈرتی۔ ازواج مطہرات بولیں کہ واقعہ یہی ہے، کیونکہ آپ رسول اکرم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک شیطان فلقیک شیطان قط سالک فجا الا سلک فجا غیر فجا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ یہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ شیطان عمر رضی اللہ عنہ سے بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ازواج مطہرات، دیکھیں کتنا نیچرل ہوا ہے نا، کہ کچھ لوگوں کا مزاج کتنا نرم ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا مزاج سخت ہوتا ہے، لیکن ان کی سختی صرف دین اور اسلام کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو سختی تھی، جو ان کا غصہ تھا، جو ان کی غیرت تھی، وہ صرف اسلام کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں تھی۔ اور ازواج مطہرات خود عمر سے زیادہ ڈرتی تھی بنسبت اپنے ہسبینڈ کے، کیونکہ وہ سخت مزاج تھے۔ بہت ہی اچھا واقعہ ہے جس میں ازواج مطہرات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہسبینڈ سے زور سے بھی بات کریں، جس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ہسبینڈ وائف کا کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ وائف کبھی زور سے تیز لہجے میں بھی بات کر لیتی ہے، یا کبھی ہسبینڈ تیز لہجے میں بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک نیچرل لائف تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی سپر ہیومن جو ہوتا ہے، کہ جیسے ہمارے پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اچھا جو دین سے دیندار ہیں ان لوگوں نے کچھ بالکل سپر مین قسم کے رہنا چاہیے، تو یہاں پہ ایک نارمل بات پتہ چلتی ہے۔ اور کیسے ازواج مطہرات اٹھ کر چلی گئیں عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے، اور وہ ڈر گئیں اور ایکسپٹ بھی کیا کہ ہاں، کیونکہ عمر سخت مزاج کے ہیں۔ تب رسول اکرم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہی کہ عمر تو وہ ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ کو یہ راستہ چھوڑ دے اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ سبحان اللہ، کیسا ان کا ایمان ہوگا، آپ سوچیں کہ آج ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں، ہم کو تو لگتا ہے کہ ہم تو شیطان کی حد کرنے میں بہت آسانی سے آ جاتے ہیں نا آج، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ایمان نصیب کرے، آمین۔ تو اس سے پھر شیطان کا ثابت ہونا، یعنی شیطان کا ہونا ثابت ہے۔ جو لوگ شیطان کا جنوں کا انکار کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جو معراج کا جنوں کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو شیطان کے معنی کو ایک طرح سے وہ وسوسہ قرار دیا اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مایوسی۔ جو مایوس ہوتا ہے مطلب وہ ایکچولی شیطان کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فارم، فزیکل فارم موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک امیجنیشن ہے ہمارا۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے یزید نے، ان سے محمد بن ابراہیم نے، ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے، ان سے ابو ہریرہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے پر بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ صبح کے اذکار میں جب حسن مسلم ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا, جو ہمارا حسن جو مسن دعاؤں کا کارڈ ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ناک جھاڑنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہم ناک سے نکتے ہیں جب نا اس طرح سے, تو ایک دائیں ناک پر دائیں طرف کی ناک پر ہاتھ رکھ کر لیفٹ سائڈ کو نیچے سن کے اور پھر لیفٹ سائڈ کے ہاتھ پر رکھ کر دائیں کو نیچے کرے, پھر دائیں پر رکھ کے لیفٹ کو نیچے اس طرح سے سن کے, تو یہ اس کو ناک جھاڑنا کہتے ہیں کیونکہ رات میں شیطان ناک کی ہڈی پر رات گزارتا ہے, نتھنے پر بیٹھا رہتا ہے, تو ناک جھٹک دیں گے تو کیا ہوگا, یعنی اس کو ہم اس طرح سے جھاڑیں گے تو اس سے سستی دور ہو جائے گی. تو یہ تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کا وجود ثابت ہے, یعنی وہ فزیکل فارم میں بھی ہیں اور ہم کو دکھائی نہیں دیتے, اور ان کی آواز بھی ہے, ان کی سماعت بھی ہے, ان کا چلنا پھرنا, بولنا, اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ثابت ہے. جن جن صورتوں سے بنی آدم کو وہ گمراہ کرتے ہیں وہ سب ثابت ہیں, ان میں اکثر صورتیں ان احادیث میں بیان ہوئی ہیں. تو شیطان کے وجود کا انکار کرنے والے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دراصل مسلمان کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں. اور کچھ عقل پرست لوگ تھے یعنی معتزلہ فرقہ, اس کے بعد ملاحدہ یعنی جو الہاد پرست لوگ تھے, انہوں نے بھی جنوں کا, سحر کا, یعنی جادو کا اور بھی بہت ساری چیزوں کا انکار کیا. جیسے جنت کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے بارے میں کچھ لوگوں کا معتزلہ فرقے کا کیا کہنا تھا کہ جنت بعد میں وجود میں آئے گی, ابھی نہیں ہے, قائم نہیں ہے, اور کچھ لوگ تو اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی کچھ لوگ جنوں کا یا شیاطین کا انکار کرتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو عقل پرست ہیں یا پھر آج کے دور کے کچھ منکرین حدیث بھی جنوں کا انکار کرتے ہیں, شیاطین کا انکار کرتے ہیں. بس ہم یہیں تک لیتے ہیں کیونکہ میں سوچی تھی کہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن نہیں ہو سکا. تو ایکچوئل یہاں پر جنات کا جو ثواب اور عذاب ہے اس کا جو بیان ہے وہ پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے, یہیں ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا دسمبر فرسٹ ویک میں ہی کر لیتے ہیں پھر ایگزام, 7 یا 8 دسمبر کے بعد ان شاء اللہ, اور پورے ایک ساتھ کیف بدل الخلق کا ایگزام ہوگا ان شاء اللہ, اور پھر صرف 2 لیکچر کے ساتھ ہمارا فضائل مدینہ کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ماشاء اللہ الحمد للہ آپ کا لیول 2 بھی ختم ہو جائے گا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے. اچھا, آپ لوگوں میں سے کون کون آنا چاہتے ہیں سینٹر, اگر سینٹر کھل جاتا ہے تو کتنے لوگ آئیں گے یا آنا چاہیں گے؟